الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے برکتوں والا بنائے ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
فلا اقسم بمواقع النجوم۔
تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔
اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ۔
بے شک یہ عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشتہ میں۔
لا يمسه إلا المطهرون۔
اسے نہ چھوئے مگر باوضو۔
تنزيل من رب العالمين۔
اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا۔
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون۔
تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔
اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو۔
فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔
پھر کیوں نہ ہو کہ جب جان گلے تک پہنچے۔
وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔
اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔
اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔
فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۔
تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں۔
ترجعونها إن كنتم صادقين۔
کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم۔
پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔
اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے۔
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ۔ فنزل من حمیم،
اور اگر جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی،
وتصلیت جحیم
اور بھڑکتی آگ میں دھسانا،
ان هذا لهو حق اليقین
یہ بے شک اعلی درجے کی یقینی بات ہے،
فسبح باسم ربك العظیم
تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی باقی بولو،
صدق اللہ العظیم
سبحان اللہ اللہ رب العالمین، نور قرآن سے ہمارے قلوب ہمارے اذہان کو منور فرمائے اور تعلیمات قرآن سے ہمیں آگاہ ہونے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، سیکھا جائے، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے تو یقیناً یہ کامیاب زندگی کہلائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس میں انسان کے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے آراستہ ہو کر اور اس کی خدمت کرتے ہوئے گزارا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں چمکایا ہے اور ان کا تذکرہ تاریخ کے اوراق میں باقی رکھا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک زبردست ہستی جن کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے کئی ایسے گوشے ہیں جن کو شامل سلسلہ کیا جائے گا، جن پر گفتگو کی جائے گی۔ نعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جن کا لقب ہے مصطفیٰ، صلی علی محمد، ان سے ہمیں خدا ملا، صلی جو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مساء ہے صدا صدا، صلی علی محمد، حشر میں سالک تھام کے دامن نبی عرض کرے رے برملا، صلی علی محمد صلی علی نبی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ، پڑھیے اللہ اللہ اللہ
Bye.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دنیا میں ایسے نفوس قدسیہ کو بھیجا کہ جو اسلام کے حق اور سچ ہونے کو بیان کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوتا ہے، اس کے بعد اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی، جب تک نقوش پر خدمت اسلام ہوتی رہی اور جو جو کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کا نام بلند رکھا ہے، ان کے تذکرے باقی ہیں. اور وہ نفوس قدسیہ جو زمانے کی رعایت نہ کریں بلکہ صرف دین کی سمجھ بوجھ کے لیے کام کریں اور دین کی خدمت کے لیے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بھی بناتا ہے اور دین اسلام کی وسیع تر خدمت ان سے لی بھی جاتی ہے. ایسے ہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم نام شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جنہیں مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نے مبلغین سے مدنی پھول شامل کرنے ہیں، لیکن ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے افراد کو بھیجتا رہتا ہے ہر صدی کے آغاز میں، ابتدا میں، جو اس دین پر آنے والی مشکلوں کو اور دین کے سامنے کھڑے ہونے والے فتنوں کو دور کرتے ہیں اور دین کا اجلا چہرہ لوگوں کے سامنے پھر پیش کرتے ہیں. انہی میں سے ایک شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، لیکن اس روایت کے تحت ایک زبردست ہمیں قول ملتا ہے حضرت شیخ الاسلام بدر الدین عبدال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ صدی کے ختم ہوتے ہوتے علماء امت بھی ختم ہونے لگتے ہیں، یعنی جو علماء کی ایک تعداد ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، دینی باتیں مٹنے لگتی ہیں، بد مذہبی اور بدعت ظاہر ہوتی ہے. اس واسطے دین کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے عالم کو ظاہر کرتا ہے جو ان خرابیوں کو دور کر دیتا ہے اور ان برائیوں کو سب کے سامنے علل اعلان بیان کرتا ہے اور دین کو از سر نو نیا کر دیتا ہے. وہ سلف صالحین کا بہترین عوض، خیر الخلف اور نعم البدل ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی بزرگان دین میں سے ایک ہیں، اور آپ کی شخصیت کا ابتدائی تعارف اور کچھ حالات زندگی آئیے رکن شورا سے جانتے ہیں، اور دیکھتے ہیں رکن شورا ہماری اس حوالے سے کیا تربیت فرما رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان ہستیوں میں سے ہیں جو بڑی مؤثر رہی ہیں، اور ان کا تعلق فاروقی خاندان سے،
سبحان اللہ،
اور فاروقی خاندان کی خدمات سے کون واقف نہیں. آپ کی جو والد گرامی ہیں شیخ عبدالاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے اور معقولات پر ان کی بڑی دسترس تھی. انہوں نے بڑے بڑے علماء سے استفادہ کیا، اور جو یہ فلسفہ ہے، منطق ہے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی دسترس حاصل کی، اور یہ بچپن سے ہی تصوف کی جانبی مائل تھے، اولیاء اکرام سے محبت کیا کرتے تھے. اس زمانے میں ایک بہت ہی مشہور عالم دین تھے، عالم دین شیخ طریقت تھے، حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ چشتیہ صابریہ کے بڑے زبردست بزرگ گزرے ہیں. تو یہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ حضور، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی آپ چھوٹے ہی تھے شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ علم دین حاصل کر لیں. پھر یہ ان کے شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور پھر علم دین میں کمال پایا. یعنی جو ہے وہ یہاں معقولات پر تو ان کی دسترس تھی، آج جو ہے وہ منقولات پر بھی جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ درک رکھتے تھے، یعنی ماہر تھے معقولات کے بھی اور جو ہے وہ منقولات کے بھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب دوبارہ آستانے پر گئے، گنگوہا میں گئے، تو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو آپ کے جو بیٹے تھے شیخ رکن الدین گنگوہی، پھر ان کے دستے اقدس پر انہوں نے بیعت کی. تو یوں یہ چشتیہ صابریہ سلسلے کے شیخ طریقت بھی ہیں. اور ہمارے جو عدنان بھائی ہیں یہ بھی چشتی صابری ہیں
ماشاءاللہ.
تو بہرحال یہ انہوں نے جو ہے وہ یوں تصوف کیے, یعنی پھر بڑا مقام پایا شیخ عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. ان کے گھر میں جو ہے وہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش.
سبحان اللہ.
اور یہ
یعنی جامع المعقول والمنقول کے یہاں شیخ احمد سرہندی
یہ پیدا ہوئے, اور یہ 700 یعنی یہ 971 ہجری میں ان کی پیدائش ہے. تو پھر انہوں نے علم دین حاصل کیا حضرت یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ, یعقوب اور اسی طرح حضرت شیخ کمال رحمۃ اللہ علیہ, ان سے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا, اپنے والد صاحب سے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا. اور انہوں نے بھی جو ہے وہ یعنی معقولات اور منقولات سب میں یہ بھی بڑے ماہر تھے شیخ احمد بھی. اور والد صاحب سے ہی انہوں نے چشتیہ صابریہ سلسلے میں جو ہے وہ فیض پایا, بیعت کی اور خلافت بھی حاصل ہوئی. پھر جو ہے یہ ایک اور کیتھل علاقہ ہے جو ہریانہ میں ہے, اور اس میں پھر حضرت شیخ سید عبداللہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان سے انہوں نے سلسلہ قادریہ میں خلافت حاصل کی. شیخ احمد پہلے چشتی صابری تھے, اب ساتھ قادری بھی ہو گئے, چشتی صابری سے قادری سلسلہ ملا. اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور ان کی بڑی شفقتیں تھیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پر, اور انہوں نے نقشبندی سلسلے میں ان کو خلافت عطا فرمائی.
سبحان
اللہ. اور پھر جو ان کی پہچان ہے یہ نقشبندی سلسلے سے ہی ہوئی, یعنی انہوں نے پھر یہی سلسلہ جو ہے وہ زیادہ عام کیا. ویسے قادری سلسلہ اور یعنی چشتی سلسلے میں تو اتنا معروف نہیں ہے یہ, کہ چشتی صابری بھی ہیں یہ, لیکن جو ہے وہ نقشبندی اور قادری یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت ان کی طرف سے معروف ہے.
سبحان اللہ.
اور کیونکہ پھر انہوں نے جو ہے وہ تجدید کا کام کیا اور جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کی, اس لیے آپ سے ایک اور سلسلہ یعنی اسی کی اس کا تسلسل
جی
جسے مجددیہ سلسلہ کہا جاتا ہے.
اچھا.
تو یہ یوں ایک یعنی مشہور ہے کہ یہ یعنی عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بھی مجددی جب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد جو ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہی ہے, یہ نقشبندی سلسلہ. تو یوں آپ نے جو ہے یہ تینوں سلاسل سے فیض پایا اور ان بزرگوں سے فیض حاصل کیا, علماء سے فیض پایا. تو آپ جو ہے جہاں پر بہت بڑے ولی اللہ تھے اور یہی جو ہے وہ آپ کی شناخت بن گئی, یہیں پر آپ جید عالم دین تھے, صرف و نحو اور دیگر علوم پر آپ کی جو ہے زبردست دسترس حاصل تھی, اور آپ درس بھی دیا کرتے تھے, پڑھایا بھی کرتے تھے. ان کے شاگرد جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ یہ پڑھا کرتے تھے, اور ساتھ ساتھ جو ہے روحانی فیض بھی پایا کرتے تھے. اور جو سر ہند شریف ہے یہ مشرقی پنجاب کا میں واقع ہے, اور یہ جو پٹیالہ ہے, لدھیانہ ہے, یہ تقریباً اس کے قریب قریب کے یہ علاقے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو آپ کے ویسے آباؤ اجداد کا تعلق افغانستان سے ہے. افغانستان سے ہجرت کر کے یہ سرہند میں بس گئے. آپ کے جو والد صاحب تھے وہ بھی سرہند میں ہی پیدا ہوئے ہیں, اور الحمدللہ پھر سرہند سے جو ہے وہ فیض جو ہے وہ عام ہوا, اور آپ کے ہی خاندان کے لوگ دوبارہ پھر افغانستان میں چلے گئے.
اللہ.
تو یوں پھر دوبارہ جو ہے وہ افغانستان سے بھی یہ مجددی سلسلہ جو ہے وہ بہت جو ہے عروج اس نے حاصل کیا ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی بزرگان دین کی سیرت میں ایک نمایاں پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ خدمت دین کے لیے یا دین کو سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, دونوں ہی اعتبارات سے نمایاں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر کیا کرتے تھے, لوگوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے. خود مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پہ اگرچہ والد گرامی سے بھی بہت زیادہ علوم و فنون حاصل کیے اور ان کے زیر تربیت رہے, لیکن اس کے علاوہ علم دین سیکھنے کے حوالے سے حضور آپ نے جو اسفار فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا اس کو بھی اگر ایڈریس کریں کہ خدمت دین کے حوالے سے جو طریقہ کار آپ نے اختیار فرمائے اس پر بھی اگر کچھ ارشاد ہو جائے.
دیکھیں آپ نے جو ہے وہ ایک تو تصوف میں یعنی جو بزرگوں کا سلسلہ ان کو ملا تھا اس کو عام کرنے کے حوالے سے بڑی کوشش کی, اور ساتھ جو ہے وہ درس و تدریس کا بھی سلسلہ رہا, اور پھر تصنیف و تعلیف کی طرح متوجہ رہے. تو یوں دیکھا جائے تو آپ کے جو خدمت دین ہے وہ تین اعتبار سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو درس نظامی کے اسباق ہیں وہ پڑھانا, دوسرا جو ہے وہ بزرگوں کا سلاسل کا جو سلسلہ ہے یعنی جو تصوف کا سلسلہ ہے اس کو عام کیا, اور تیسرا جو خدمت دین ہے تحریر کرنے کا، آپ کے جو مکتوبات ہیں وہ بہت مشہور ہیں، اور یہ تصوف کی کتابوں کے اندر جو ہے یہ اہم ایک درجہ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کو مکتوب آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ در حقیقت آپ کی تصنیف ہی ہے، اور ان جو ہے مکتوبات کے اندر جو ہے وہ آپ نے جتنے آپ کو یہ علوم حاصل تھے نا، یعنی علم و عرفان کہیں، یہ جو آپ کے مکتوبات علم و عرفان کا مجموعہ ہے، تو یوں آپ نے ان تینوں سلسلے میں جو ہے وہ علم دین کو عام کرنے کی، دین اسلام کی تقویت کے لیے کوشش اور محنت کی،
ماشاءاللہ. یعنی یوں سمجھا جا سکتا ہے اس کو کہ موجودہ ریسورسز جو بھی تھے وہ علم دین کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختیار بھی فرمایا، اور ان کو زبردست استعمال کرتے ہوئے اپنے مریدین، اپنے وابستگان کی اصلاح کا ایک زبردست کارہائے نمایاں جو ہے وہ انجام دیا، اور پھر آپ کا فیضان الحمدللہ عزوجل اب تک ہم دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گا راشد بھائی اس حوالے سے اگر کچھ ارشاد ہو کہ عقائد و نظریات کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح اصلاح امت کا ایک سلسلہ جاری رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے کیا پیغام امت کو دیا؟
سبحان اللہ. شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو امام ربانی بھی کہا جاتا ہے، اور گیارہویں صدی کے عظیم آپ بزرگ بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مجدد بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس کے ذریعے امت مسلمہ کو، بالخصوص برے صغیر والوں کو بڑا نوازا، اور مجدد کی جو دینی ذمہ داریاں اور خدمات ہوتی ہیں ان میں سر فہرست عقائد و نظریات ہوتے ہیں. یعنی مسلمانوں کے طبقے میں، معاشرے میں جب بد عملی بڑھتی ہے، ان کے اقدار اخلاق کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بالخصوص عقائد و نظریات کے حوالے سے ان میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان عقائد میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے مجدد اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات شریف ہوں، یا آپ کی دیگر تصانیف ہوں، آپ کے ملفوظات ہوں، یا آپ کا جو حلقہ احباب ہے، یا آپ کا درس و تدریس کا جو حلقہ ہے، ان تمام مواقع پر اور مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ عقائد اسلامیہ کو واضح فرمایا، اور یہ مجدد کے اوصاف میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ برملا حق کا اعلان کرتا ہے. ویسے تو یہ لفظ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائیے، چند اہل اللہ ہی ہوتے ہیں جو کما حقہ اس لفظ کے یا اس صفت کے مزداق بنتے ہیں کہ احقاق حق کرنا اور ابطال باطل کرنا. یعنی شریعت کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق، شرعی اجازت کے ساتھ اور شرعی تقاضوں کے مطابق حق کا حق ہونا بیان کرنا اور باطل کو باطل کہنا، یہ چند ہی خوش نصیبوں کا حصہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات میں سر فہرست عقائد و نظریات ہیں. آپ نے جا بجا اپنے مکتوبات شریف میں بھی ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت کی تشریحات فرمائی ہیں، اور آپ کے مریدین متوسلین میں سے جو بھی اگر عقیدے کے حوالے سے کسی خرابی کا شکار ہونے کے قریب ہوتا، یا اس پر ایسے گویا کہ معاشرے کی طرف سے اثرات مرتب ہونے کے در پہ ہوتے، تو آپ مکتوبات کے ذریعے، اپنی تحریرات کے ذریعے بھی اصلاح فرمایا کرتے تھے. بالخصوص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عظمت و شان، ان کی ناموس، اور ان کو جو اللہ رسول نے درجہ اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس کے لیے مکتوبات شریف کی عبارتیں جو ہیں سبحان اللہ، وہ مشعل راہ ہیں، اور مکتوبات شریف میں وہی عقائد و نظریات ہیں جو گیارہ صدیوں سے چلے آ رہے تھے، اور گیارہویں صدی میں آ کے مجدد صاحب نے بیان کیے، اور پھر دو صدیاں گزرنے کے بعد چودہویں صدی میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فتاوی رضویہ شریف میں اور آپ کی تصانیف میں، رضویات میں ہم دیکھتے ہیں، تو وہی عقائد و نظریات، وہی مشرب ہمیں نظر آتا ہے. یعنی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اثر سے، آپ کی صحبت مبارکہ سے صحابہ نے ڈائریکٹ فیض لیا اور امت تک پہنچایا، جو عقائد و نظریات پہنچائے، انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے مجددین آتے ہیں. میں صحابہ کرام علی مردوان کے حوالے سے مجدد صاحب کی ایک عبارت پڑھنا چاہوں گا. ویسے تو مکتوبات شریف کا اکثر حصہ فارسی میں، لیکن کچھ مقامات پر آپ نے عربی میں بھی کلام فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کا اس امت میں کیا مقام و مرتبہ ہے. یعنی مسلمان وہ بھی ہیں، مسلمان ہم بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے امتی وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن ان کے ایمان کے مدارج اور ان کے ایمان کی قوت اور اس کی شان جو ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا قدر و منزلت ہے، اس کو مجدد
پاک بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں. بڑی خوبصورت عبارت ہے
جی.
مکتوبات امام ربانی میں امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
سبحان اللہ
ذکر فرماتے ہیں کہ ان الایمان ہؤلاء الکبرائی سار بالصحبتی شہودین, کہ مومن تو ہم بھی ہیں, مومن صحابہ بھی ہیں, لیکن صحابہ کرام کا ایمان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے شہودی ہو چکا ہے. یعنی کئی ایسے امور ہیں دین کے حوالے سے جن کا ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ صحابہ کرام نے کیا ہے, دیگر لوگ وہ نہ کر سکے, تو صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان کو وہ مقام عطا ہوا کہ قیامت تک آنے والے کتب ابدال اور امت کے بڑے بڑے صلحاء مل کر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے. بخاری شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ارشاد فرمایا, بخاری شریف میں اس کا بیان ہے کہ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا نہ کہو, کیونکہ میرے صحابہ اگر کچھ خیرات کریں اور غیر صحابی کچھ خیرات کرے تو فرمایا کہ غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا راہ خدا میں دینا, یہ میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کے مد بھر یعنی ایک معمولی مقدار میں جو کو صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا, بلکہ آدھا مد بھی اس کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا احد پہاڑ سونا. یعنی غیر صحابی احد پہاڑ جتنی مقدار خرچ کرے, صحابی رسول مد یا اس سے بھی آدھا خرچ کرے, غیر صحابی سونے جیسی قیمتی چیز خرچ کرے, لیکن صحابی رسول گندم جیسی جو جیسی ایک عام جو شے ہوتی ہے وہ کرے, پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو امت کے بزرگ ہیں, بزرگ ہستیاں ہیں, کبرائے امت ہیں, ان کا ایمان شہودی ہے, ان کا ایمان ایسا ہے کہ اس جیسا ایمان بعد والوں کو نصیب نہیں ہوا. تو صحابہ کرام کے شہودی ایمان کی وجہ کیا ہے؟ چار بنیادی باتیں جو وجہ فرق کے طور پر ہیں وہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں برؤیت الرسول, صحابہ کرام وہ مومن ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا جاگتی آنکھوں سے ظاہری دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار پایا ہے. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے کہ آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. تو ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا, یہ وہ شرف ہے صحابہ کے لیے جو امت میں کسی کو نصیب نہ ہوا, اور اس شرف نے اس صفت نے ان کو پھر صحابیت کا درجہ عطا فرمایا
بے شک.
وحضور الملکی, اور دوسری خوبی صحابہ کرام کی خصوصیت امت میں یہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کے نازل ہونے کی مجلس میں اپنی موجودگی گویا کہ اپنی حاضری لگوائی ہے. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جلوہ فرما ہوتے, جبریل امین وہی لے کر آتے, مقدس فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, تو اس مجلس میں ان کا حاضر ہونا یہ بھی ان کے لیے امت کے دیگر افراد کے مقابلے میں شرف کی بات ہے. فرمایا وہ شہود الوحی, شہود الوحی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جب وحی کا نزول ہوتا تو اس وقت جو برکات ہوتی, کیونکہ ایک فرشتہ آ رہا ہے رب کا پیغام لا رہا ہے اور وہ بھی دربار رسالت ہے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا بھی ایک فیض ہے, جبریل کی حاضری کا بھی ایک فیضان ہے, اور پھر وحی الہی کا بھی ایک جلال ہے. تو وحی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا, وحی کے ان انوار کو, تجلیات کو اور اس کے اثرات کو دیکھنا, یہ صحابہ کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے ہے. اور چوتھی چیز فرمائی و معاینت المعجزات, صحابہ کرام وہ عظیم ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھا ہے. ساری امت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو پڑھ تو سکتی ہے, سمجھ تو سکتی ہے, سن تو سکتی ہے, قرآن و حدیث میں ان کا بیان تو کر سکتی ہے, لیکن اپنی ظاہری آنکھوں سے معجزات مصطفیٰ کا نظارہ کرنا کہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے, ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں, مردے زندہ ہو رہے ہیں, لعاب دہن کی برکت سے کھانے میں کثرت ہو رہی ہے, لعاب دہن کی برکت سے مریض شفا پا رہے ہیں, ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ رہی ہیں, تو یہ چیزیں ہم بیان کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ دیکھنے والے صحابہ کرام تھے.
سبحان اللہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی معجزات تھے تقریباً وہ ایسے تھے کہ صحابہ کرام ہی ان کو دیکھ پائے. لیکن اس حوالے سے میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر معجزات میں سے ایک معجزہ ایسا بھی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک اس امت کا جو آخری فرد ہوگا اس کے لیے بھی گویا کہ یہ اعزاز رکھا ہے رب تبارک و تعالی نے کہ وہ اپنی ظاہری زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ سکتا ہے, اور وہ معجزہ کوئی اور نہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام مجید برہان رشید قرآن ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم معجزہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ امت کا ہر شخص نبی کریم علیہ السلام کے اس معجزے کا دیدار کر سکتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے تعلق کو اگر وابستہ کرے گا اور مضبوط رکھے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گویا خصوصی فیضان سے عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے سے یہ بندہ فیض پانے والا بن جائے گا. اللہ کریم ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق بھی دے اور اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, بزرگان دین رحمہ اللہ مبین کی سیرت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر, یعنی جب عمر بڑی ہوئی تب ایک روحانی فیضان بھی ان کا جاری ہوا اور نصیحت کے, علم کے, آگاہی کے جو دریا انہوں نے بہائے وہ بہائے. لیکن بچپن سے ان کا تعلق عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے, جس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن مجید سے ایک تعلق کو جوڑا جاتا ہے تاکہ بچے کو ابتدا میں ہی قرآن ملے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ملے, شریعت ملے, اور اس کا مزاج جو ہے یہ شریعت کے مزاج میں, دین کے مزاج میں ڈھل جائے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بل جبر بندہ جب کسی چیز کو اپناتا ہے تو پھر وہ اپنی آپ کی بعض چیزوں کو بدل نہیں پاتا, بلکہ جس تہذیب میں ڈھل رہا ہوتا ہے اس تہذیب کو کبھی کبھار اپنے اوپر ڈھال دیتا ہے. جس کو کہا گیا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, یہ والا مزاج زبردستی والا ہوتا ہے. لیکن بچوں کی تربیت میں جب اس کو بالکل انیشل اسٹیج سے شامل کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانے کا کہا جائے تو پھر یہ ایک بچپن کی تربیت ہوتی ہے دان بھائی, جو بندے کے مزاج کو دین اسلام کے موافق کرتی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہمارے بزرگان دین رحم اللہ المبین کا یہی مبارک انداز رہا ہے. وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس دیا کرتے تھے اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ابتداءً گھر ہی سے شروع ہوتی ہیں. بلکہ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اسے جس بات کو کہلانے کا, کہے جانے کی جو ترغیب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کا نام لیا جائے, تاکہ اس کی زبان پر جب پہلا لفظ جاری ہو تو اس کے خالق و مالک کا نام ہو, وہ اللہ کہے, اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے اور پہچانے اور اس کا ذکر کرے. جب ہمیں ہم دیگر اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں ان کی زندگی پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ان کا مبارک انداز بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے, ان کے والدین کی سوچ فکر اور جو تربیت کا مبارک انداز ہے. اور جب یہی سب کچھ ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں میں جو قدر مشترک چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اپنی تعلیم کا بہت بڑا حصہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی تعلیم کا, اپنی تربیت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اس پہلے زمانے میں جب ہم کچھ عرصہ پہلے جاتے ہیں یا کچھ صدیاں پہلے جاتے ہیں تو گھروں کے اندر یہ اہتمام ہوا کرتا تھا, یعنی اولاد کو جب وہ پروان چڑھ رہے ہیں, بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اب انہیں کس سے کیا سیکھنا ہے اس کے لیے انہیں گھر سے باہر جو ہے وہ تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا, بلکہ گھر میں والد ہی نوافل ادا کر رہا ہے, تلاوت قرآن کر رہا ہے اور اسی طرح والدہ جو ہے وہ تلاوت قرآن کی پابند ہے اور ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی پابند ہے. تو اب بچہ گھر کے باہر جانے سے پہلے ہی یہ بنیادی چیزیں جو ہے نا وہ اپنے والدین سے سیکھ چکا ہوا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اگر ایک فہرست تیار کی جائے تو پہلے کے جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے اندر یہی, بلکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں امیر اہل سنت کی جو ابتدائی تربیت ہے وہ آپ کی جو ہے والدہ محترمہ نے, اور کیسے اخلاقیات بھی ہے اس کے اندر اور یوں کہہ لیں کہ ایک زندگی گزارنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا ایک بہترین جو ہے وہ رول ماڈل موجود ہے. تو ابھی بھی جو اللہ تبارک
والدہ محترمہ کی طرف سے یہ خوف خدا, زہد و ورا, یہ سب سکھایا جا رہا ہے, قناعت کی اور توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے.
والد گرامی تو جو ہے وہ آپ کی ابتدائی عمر کے اندر وصال فرما گئے اور اب جو یوں کہہ لیں جو تربیت ہے اور علم دین کی طرف رغبت ہے, اور پھر وہ بہت سارے واقعات ہیں
جی
اور بڑی بڑی قربانیاں ہیں امیر اہل سنت کے گھر والوں کی, تو یہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں ماضی قریب میں ہم دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں وہی انداز نظر آ رہا ہے, اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کے زمانے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی وہی انداز نظر آ رہا ہے. والدہ بھی صوم و صلاۃ کی پابند ہیں اور والد گرامی بھی اللہ اکبر جہاں ولایت کا تاج سر پر لیے ہوئے ہیں وہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والد گرامی کو ایک جید ترین عالم دین ہونے کا شرف عطا کیا ہے, جو صاحب تصانیف بزرگ ہیں اور یوں کہہ لکھ بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, اور یہی انداز ہمیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی میں نظر آتا ہے کہ آپ علم دین, آپ دیکھیں وہ جو تربیت تھی اس کا اثر کیا ہوا, چلتے 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 حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر دیگر علماء کے پاس آپ نے علم حاصل کیا, اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے آگرہ, ہند کا ایک علاقہ ہے, وہاں آپ نے جو ہے وہ سکونت, عارضی سکونت پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے آپ نے اختیار کی کہ درس و تدریس کا وہاں معاملہ کیا کرتے تھے آپ. تو حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی چونکہ یہ والد گرامی ہی کی تربیت تھی, وہ خود بھی عالم تھے, خود بھی پڑھتے پڑھاتے تھے, تو بیٹا بھی ان کا اسی جو ہے وہ کام پر, حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد پاک رحمت اللہ تعالی بھی اسی انداز میں زندگی گزارتے تھے. اب یہ گھر والوں سے دور ہیں لیکن آپ دیکھیے اولاد جو ہے, اور پھر ایسی اولاد حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی جیسا بیٹا اللہ اکبر, حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی کے جو والد گرامی تھے حضرت عبدالاحد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, جب کافی عرصہ گزر گیا حضرت مجدد پاک ملنے نہ آ سکے, اور نہ آنے کا سبب جو ہے وہ حضرت کی دینی مصروفیات ہیں کہ علماء آ رہے ہیں ان کے پاس علم دین حاصل کر رہے ہیں, بیضاوی شریف پڑھا رہے ہیں, شرح مواقف پڑھا رہے ہیں, ہدایت شریف پڑھا رہے ہیں, بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, بڑی بڑی کتابیں, یعنی یہ کتابیں اس زمانے میں اور آج بھی شرح مواقف عام طور پر جو ہے نا وہ مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی, عقائد کی زبردست ترین کتاب ہے, لیکن مجدد پاک درس دیا کرتے تھے, پڑھایا کرتے تھے آپ, تو لوگ جو ہے وہ علماء آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے, یہی آپ کی دینی مصروفیات تھی جن کے سبب آپ والد گرامی کے پاس جو ہے وہ نہ جا سکے. اب آپ دیکھیے بعض, اب یہ والدین کے لیے بھی جو ہے نا یہاں ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ان کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق کیسا ہے, اور اولاد کے لیے بھی کہ اولاد اپنے والدین کے لیے کیسی ہے. گھر سے چلا گیا, شام تک نہیں آیا تو گھر والے بڑے خوش ہیں, جان چھوٹی نہیں آیا آج کا دن, گھر میں ہوتا تو ہمارے لیے درد سر ہی بنا رہتا, یہ والا انداز ہے. اور ایک یہ ہے کہ والد گرامی خود سفر کر کے اپنے بیٹے کی زیارت و ملاقات کے لیے گئے, حضرت عبدالاحد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, اور آگرہ میں جب کسی عالم دین نے پوچھا کہ حضرت اتنا سفر, طویل سفر کر کے, اور یوں کہہ لیں کہ ایک عمر کا ایک حصہ ہے اس کے اندر آپ تشریف لائے ہیں, تو اتنا طویل سفر کرنے کی وجہ, فرمایا کہ شیخ احمد کی زیارت کو آیا ہوں, یہ مصروف ہیں اپنے درس و تدریس کے حوالے سے آ نہیں سکے, تو ارشاد فرمایا میں خود ہی آ جاتا ہوں. یہ بھی گھر والوں کا ایک بہت یوں کہہ لیں آپ کے والد گرامی کا انتہائی شفقت اور محبت والا انداز ہے, اور پھر ایک طالب علم کا جو مشن ہے اس مشن میں اس کی ایک بہترین مدد ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا تھا, آپ فرماتے بھائی چھٹی لو اور ادھر آ جاؤ, یہ بھی ہو سکتا تھا, درست ہے اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں انہوں نے ایک سٹیپ اور مزید آگے کیا کہ والد صاحب وہ جانتے تھے یہ ادھر آئیں گے تو وہ جو ایک درس و تدریس کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا, تو خود ہی زیارت کے لیے جو ہے نا وہ چلے گئے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ واقعہ دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہیں کہ ان کے والد گرامی ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک پاتے ہیں.
واہ 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 واہ, بڑا مزہ آیا. آئیے کچھ کالز بھی ناظرین کی شامل کرتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی
میں کھٹی والا سے سید زین العابدین طالب آپ کر رہا ہوں. پیارے پیارے خالد بھائی آج میں یہ کلام سناؤں گا. نور مارا آیا نور کھنی آیا
ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ. مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبدالحبی بتاری صاحب کا بڑا زبردست میلاد شریف کے حوالے سے کلام نور والا آیا ہے. اس کا سندھی ورژن آپ کی مبارک زبان میں جاری ہوا ہے, مبارک آواز میں جاری ہوا ہے. یوٹیوب کے ناد پروڈکشن چینل پر آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں. مدنی چینل پر بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ پیش کیا جاتا رہے گا. مزید کال دیجیے.
میرا خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ خون کی کمی دور کرنے کے لیے کون سی غذائیں کھانی چاہیے جس سے خون کی کمی جو ہے ختم ہو جائے, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں تو ان کو مرچیں وغیرہ لگتی ہیں, تو ایسی کوئی چیز بتا دیں جس سے وہ ان کو مرچیں وغیرہ نہ لگیں, تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں تاکہ وہ گھر کا کھانا بآسانی کھا سکے.
سبحان اللہ, کیسا آپشنل سوال کیا آپ نے کہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں تو مرچیں لگتی ہیں, اس کا دوسرا کیا مطلب نکل سکتا ہے. بہرحال انشاءاللہ خلیل بھائی سے اس پر گفتگو کریں گے. خلیل بھائی ایک میسج ہے اور بڑا زبردست لگا مجھے. ایک سوال ہے خلیل بھائی سے کہ ہالوں کے بیج والا نسخہ جو آپ بتاتے ہیں یہ چبا کر استعمال کرنا ہے یا نگل کر استعمال کرنا ہے, اس کا بھی اس پر بھی رسپونڈ کیجئے گا. اللہ کریم آپ کو برکت دے. مزید کال دیجئے جناب.
خلیل بھائی سے یہ پوچھنا تھا کہ نزلہ اور خانسی کا کوئی گھریلو علاج ہو تو بتا دیں.
زبردست. مزید.
میرا نام محمد نصیر اللہ خان اٹاری ہے, میں پنجاب کے ضلع کنیور سے بات کر رہا ہوں. یہاں سلے اللہ کہتے کہتے میں نے کلام سننا ہے, اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, چنی نو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے.
واہ 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 واہ, کیا بات ہے, زبردست کال کنیور سے. اللہ کریم آپ کو برکت دے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہترین کلام کی آپ نے فرمائش کی. مزید کون ہیں, کہاں سے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علوی عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا اپنی برکتیں خوشبوئیں لٹا رہا ہے. سلسلہ کھلے آنکھ میں آج ماشاءاللہ خلیل بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ پاک دعوت اسلامی کو, مدنی چینل کو, مدنی چینل کی ٹیم کو, سب کو شاد و آباد رکھے. خلیل بھائی ایک کلام سنا دیجئے کہ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ. مزید.
میرا نام امیر تاریا ہوں, آپ مجھے یہ سنا دے, بارنی کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی, آ گئے نبی, سب کیا قیامت,
مرحبا مرحبا مرحبا. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ, اللہ کریم آپ کو برکت دے. بڑی جوشیلی کال آپ نے کی. اللہ کریم سلامتی دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خوب جھوم جھوم کر عقیدت اور احترام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا کرے. اچھا جی, بہاولپور سے میسج ہے, کلام سننا ہے تاہا دی شان والیا. ٹھیک ہے جی, محمد طلحہ بھائی ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے, آج یہ والا کلام سنا دیں, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین. ٹھیک ہے جی, اللہ کریم برکت دے اور شامل بھی ضرور ہونا چاہیے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, سوال ہے کہ پورے فیس پر ریڈ ریڈ دانے ہیں اور خارش بھی ہوتی ہے, تو اس کا کوئی علاج بتا دیں جس سے جلدی یہ نشان ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, اللہ کریم برکت دے. اچھا, ویلکم مصطفیٰ, یہ کلام سننا ہے. سبحان اللہ. حمزہ یاسین بودلا, اچھا جی, خارش کے مرض سے نجات کا کوئی علاج بتا دیں. ٹھیک ہے, گلے کے امراض کے بارے میں کچھ بتا دیجئے, گلے میں خراش رہتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے, حمزہ والا سے میسج ہے اور اللہ کریم ہم سب کو میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے, ذوق والی حاضری ہو. اور کلام کون سا سننا ہے آپ نے, مجھے بلا لو شاہ مدینہ کہ ہجر کا غم ستا رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ کریم برکت دے. اشفاق بھائی کو سلسلے میں بلایا جائے. ٹھیک ہے جی. نعت خواں نے آج بہت اچھا کلام پڑھا, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, اور میرا میسج ضرور شامل کریں. ٹھیک ہے جی, کر لیا ہے, اللہ کریم آپ کو برکت دے. اچھا, گزارش ہے کہ عبد الحبیب بھائی کا یہ جو نیا والا کلام ہے سندھی لینگویج کا, یہ سننا ہے. ٹھیک ہے جی. حبیب بھائی, اشفاق بھائی اور ایک اور اسلامی بھائی کا کلام مولا یا صلی و سلم, یہ سنا دیں. ٹھیک ہے. خلیل بھائی یہ کلام سنا دیجئے. وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے, یہ خانے وال سے میسج ہے, اللہ کریم برکت نصیب کرے. کچھ کالز ہیں, مزید وہ لے لیتے ہیں. جی,
میرا نام امی انیت تاریہ ہے. خالد بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. خلیل بھائی سے ہے کہ یہ نعت سنا نہ آج جو میں کیسے تار آن. جزاک اللہ خیر.
سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. مزید
پروگرام کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا پروگرام ہوتا ہے. خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ کوئی جشن میلاد النبوی کے بارے میں کوئی کلام سنا دیں. شکریہ.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, جشن میلاد النبوی میں قربان جاؤں پیارے اسلامی بھائی, اللہ کریم برکتیں دے آپ کو. اچھا جی, محمد مدثر رضا ہیں حالہ سندھ سے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام سننا ہے لجپال نبی میرے. ٹھیک ہے جی. جوڑوں, کمر درد اور کمزور ہڈیوں سے پریشان افراد کے لیے کچھ بتا دیجئے. واقعی کچھ پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں, کچھ درد ایسے ہوتے ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں موجود تھا تو ایک بیماری کا انہوں نے نام بتایا اور ساتھ یہ کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے, بڑے تجربہ کار سفید بالوں والے ڈاکٹر تھے, یعنی عمر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, بعض درد ایسے ہوتے ہیں ہڈیوں کے حوالے سے جو انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور پھر مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتے ہیں اگرچہ وہ بوڑھا ہو کر دنیا سے جائے. اللہ کریم خیر کرے, لیکن اللہ کریم مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب بنانے والا ہے, وہ شفائیں دینے والا مالک ہے, جس کے چاہتا ہے امراض دور بھی کر دیتا ہے. انہوں نے اس طرح سے کان پکڑ کے کہا, میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی امان مانگتا ہوں, اور سب کو اس طرح کی بیماریوں سے اللہ کی امان مانگنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی رحمت سے ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور انہیں شفائیں عطا فرمائے. ایک کال اور لے لیں.
میری گھر والی کے نا پورے چہرے پہ دانے ہیں, اس کا نا علاج بتا دیں, ان میں خارش بھی ہوتی ہے.
اللہ کریم رحمت کی نظر کرے, اللہ کریم آسانی دے. انشاءاللہ میسیجز کے جواب آگے شامل کرتے ہیں, ابھی سلسلے میں پیکج شامل کرنے لگے ہیں. اوراد و وظائف, آئیے اسے ملاحظہ کیجیے.
مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. اس سیگمنٹ میں ہم احادیث میں جو موجود جو وظائف ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں. آج ایک انتہائی مختصر وظیفہ ہے لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہے. اس بارے میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا یا چند اشخاص آئے, انہوں نے آ کے تنگ دستی کے حوالے سے شکایت کی, تو آپ نے یہی وظیفہ بتایا. کچھ لوگ آئے انہوں نے قحط سالی کے حوالے سے شکایت کی, آپ نے یہی وظیفہ بتایا. پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے بے اولادی کے حوالے سے عرض کیا, تو آپ نے یہی وظیفہ بتایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جو ہے وظیفہ مانگا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیز ارشاد فرمائی, آئیے وہ وظیفہ ہم سنتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے, استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا رہتا ہے, استغفار پڑھتا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسے کیا دیتا ہے؟ فرمایا جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا. جب بھی کوئی تنگی آتی ہے, پریشانی آتی ہے, جہاں لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی وہاں اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے, وہاں اس کے لیے کوئی راہ نکال دیتا ہے, اس کی اس تنگی کو دور کر دیتا ہے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَاجًا, اللہ تبارک و تعالی ہر غم کو دور کرتا ہے, ہر پریشانی کے بعد اسے جو ہے وہ سکون عطا کرتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اور فرمایا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل جائے گا، اللہ تعالی اسے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے۔ تو رزق میں فراخی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، اور تنگیوں کو، مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ استغفار ہے۔ یعنی کہنے میں یہ استغفار ہوتا ہے، بعض لوگ اس میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ استغفار پڑھنا ہے یا استغفر اللہ پڑھنا ہے، تو یہ بہرحال ایک علمی بات ہے۔ تو استغفار کہنے کے لیے ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو جب پڑھیں گے ہم، جیسے کہا جاتا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرنی چاہیے، تو پھر ہم یہ نہیں کہتے توبہ توبہ، ہم کہتے ہیں اتوب الی اللہ، میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے استغفر اللہ، میں اللہ کی طرف جو ہے مغفرت طلب کرتا ہوں، یا جو ہے اور زیادہ کہنا چاہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی، پورا کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یا استغفار کے جو بھی الفاظ آپ کو یاد ہوں، ان الفاظ کے ساتھ، کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں، کم از کم اتنا ضرور پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مدنی چل کے ناظرین، اولاد و وظائف کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھیے، اس سب بنائیے، اور کچھ وظائف ہمارے ایسے ہونے چاہیے جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کر رہے ہوں۔ جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہیں، امیر علیہ سنت نے اس طرح کے وظائف عطا فرمائے ہیں، اور مشکل حالات میں، پریشانیوں میں جب بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو مسلسل کیا پڑھتا رہے، اس کے لیے بھی اوراد و وظائف شدرے میں موجود ہیں، اسے ضرور پڑھتے رہیں۔ اللہ کریم پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، مشکل حالات میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی، عقیدے کی سلامتی ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو علاج آپ نے پوچھے ان کے جوابات کی طرف بھی آئیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان۔
اگلوں میں تو
سبحان اللہ، کیا کہنا جی، اللہ کریم برکت عطا فرمائے، اعلی حضرت امام اہل سنت کی فیضان سے بھی مالا مال فرمائے، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی گفتگو چل رہی ہے، مزید بھی کچھ پہلو شامل کریں گے، لیکن علاج وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں پوچھی گئی ہیں خلیل بھائی سے وہ شامل کرتے ہیں. خلیل بھائی، تین میسیجز میں آپ کی طرف اور بڑھا رہا ہوں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو کھانسی ہے، اس کا علاج بتا دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کلور کوٹ سے ہمارے بھائی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا معدہ بہت خراب رہتا ہے اور چہرے پر بھی بہت دانے ہیں، اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں. میرے خیال سے پہلے بھی یہی اس سے متعلق سوال پوچھے گئے ہیں. اور ایک اور میسج ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کمر میں درد اور معدے میں پرابلم ہے، اس کے حوالے سے بھی کہیے.
صلو علی الحبیب صلی
اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، اور جو بھی مشکلات ہیں پریشانیاں اپنے کرم سے اللہ کریم دور فرمائے. سب سے پہلے خون کی کمی کے حوالے سے کیا کھایا جائے تو یہ پوچھا گیا تھا، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ بندہ جو ہے فروٹ کا استعمال کرے، جیسے انگور ہیں، انگور ہیں، سیب ہے، اسی طرح سے خوبانی ہے، انار ہے، اور جامن ہے، یہ بھی لے سکتے ہیں. اور اسی طرح سے انگور جو ہے وہ کالے انگور مل جائے، جیسے موسم نہیں ہوتا تو کالے انگور استعمال کیے جائیں، وہ بھی مناسب ہوتا ہے. رات کو پانی میں بھگو دیں، ساتھ میں بادام بھی بھگو دیں، صبح اس کو کھا لیا جائے، یہ بھی ہے. اب جب انگور کا موسم ہو تو انگور جو ہے وہ استعمال کیے جائیں، تازہ انگور جو ہوتے ہیں، تو یہ خون کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ جیسے جب انگور لیں، ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو جیسے انگور زیادہ لیں تو کچھ گرمائش سی محسوس ہو، تو اس کے ساتھ دودھ کا استعمال کر لیں، تو یہ بھی ایک مناسب انداز ہے، تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جو بھی موسم ہو اس کے اعتبار سے پھل اگر آپ لیں گے، سبزیوں کا استعمال کریں گے، چکندر ہوتا ہے، پالک ہوتی ہے، تو اس طرح انشاءاللہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا. ٹماٹر بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایز پرہیز بھی کیا جائے کہ اس طرح کی چیزیں نہ لی جائیں کہ جو صحت کے لیے مناسب نہ ہوں. جیسے اب یہ سب چیزیں تو آپ لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے آپ فاسٹ فوڈ استعمال کریں، تلی ہوئی چیزیں کھائیں، اور اسی طرح سے ایسی چیزیں لیں کہ جو آپ کی صحت کو نقصان کرے، تو ظاہر بات ہے کہ صحت صحیح معنوں میں بن نہیں پائے گی. تو اچھی غذا جو ہے نا، آپ کوئی بھی ٹیبلٹ کھا لیں، کچھ بھی آپ اس طرح کی چیز لے لیں، تو کیا ہے کہ وہ فوری جا کے اس نے خون کا نعم البدل ہو نہیں سکتی، اس میں معاون ہوگی. تو اس کے لیے یہ کہ اچھی غذا کا انتخاب کر لیں گے تو ان شاء اللہ فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. محمد.
بچے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، ان کو مرچیں لگتی ہیں. یہ ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ
مرچیں لگتی ہیں، زوم آنا لفظ،
اس میں دو باتیں ہیں. ایک جواب تو یہ سمجھ میں آتا ہے، بہرحال جو بھی درست ہوا، تو ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگ مرچیں زیادہ کھاتے ہوں گے، تو مرچیں کم کھائیں، مرچیں کم ڈالیں. اور کم مرچیں کھانا جو ہے، اگر جیسے اگر بچوں والا کھانا آپ کھانا شروع کر دیں جس میں مرچیں کم ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے گھر میں اگر جو مسائل ہوں گے معدے کے امراض کے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کم ہو جائیں گے.
یعنی معدے کے امراض میں ایک بڑی وجہ زیادہ مرچیں بھی بنتی ہیں.
جی جی، جیسے السر ہوتا ہے بعضوں کو معدے میں، کوئی زخم بھی ہو جاتا ہے، جیسے السر، پھر ابتدائی طور سے کچھ ہلکا پھلکا زخم ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے. خدا نخواستہ کسی کو ایسا اگر ہے تو وہ سادی غذا پہ پھر اس کو آنا پڑتا ہے. بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی بچوں والی غذا کھائی جائے, جیسے بچوں کو پسند ہے آپ ویسے بنا لیں, انشاءاللہ یہ میرے لیے بھی مفید ہے آپ کے لیے بھی مفید ہوگا انشاءاللہ. بڑوں والی غذا جو ہے یہی ہے نا, مرچوں والی, یہاں سے مراد مرچوں والی ہے, تو اس سے بچنا جو ہے سبھی کو چاہیے.
ٹھیک ہے جی, بہت پیاری بات.
جی, اور اس کے علاوہ جو مرچ,
یہ کم خرچ بالا نشین والی بات ہے, ایک ہی ہانڈی میں دونوں کا گزارا ہو جائے گا.
پھر یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ زیادہ مرچیں والا ہی آپ کو مزہ کرے گا, تو مرچیں عام طور سے کوشش کریں کہ مرچیں جو ہے آپ خود لے کے پسوائیں. یہ بھی ایک جیسے عرض کرنا ہے ایک فائدے والی بات ہے کہ مارکیٹ میں جو عام طور سے مرچیں مل رہی ہوتی ہیں, ہر کسی کا جیسے ہر کوئی نہیں کر سکتا, لیکن جو کر سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی مرچیں خود اگر خرید لیں, تو ایسے ہوتے ہیں تعلق واسطے, تو خود خرید کے خود پسوا لیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ کم مرچوں میں بھی کام چل جائے گا. اگر باہر سے بازار سے لیں گے اس میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں, پھر اس کی صفائی ستھرائی کے بھی معاملات ہوتے ہیں, تو یہ اگرچہ مشکل بات ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر ہزار میں کوئی ایک آدھ آدمی بھی کر لے گا تو اس کو فائدہ تو ہوگا.
بالکل,
تو انشاءاللہ تو اس میں یہ کہ کوشش کریں کم سے کم ایسی چیزیں ڈالیں. دیگر مسالہ جات ہوتے ہیں تو گرمی ہے تو گرمی کے حساب سے مسالہ جات ڈالے جائیں, سبزی جو بھی آپ پکائیں, تو اسی طرح اگر سردی ہے تو سردی کے حساب سے, گرمی ہے تو گرمی کے حساب سے. تو یہ جیسے گرمیوں کے حوالے سے جو رسالہ ہے شیخ طریقہ امیر اہل سنت کا دامت برکات مالیہ, تو آپ نے اس میں یہ ہمیں سوچ دی ہے, ذہن دیا ہے, مشورہ دیا ہے کہ گرمیوں کے اندر جو ہے نا ٹھنڈے مسالے ڈالے جائیں. تو اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں 12 مہینہ جیسے ایک ہی مسالے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. تو ہو سکتا ہے وہی بچوں کو جو ہے لگ رہے ہوں, تو اسی طرح بعض بچے جو ہے نا پانی کم پیتے ہیں, یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو پانی کی ترغیب کم بہت کم دلائی جاتی ہے. خود بھلے پی رہے ہوتے ہیں, بچے نے صبح سے پیا نہیں پیا اس کی خبر
نہیں
لی جاتی, تو یہ بھی کیا جائے وقتاً فوقتاً بچوں کو پانی پلایا جائے, تو منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں بچوں کے, پانی کم پیتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے, تو باہر کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں, تو اس طرح بھی جو ہے منہ میں چھالے ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ تیز مرچ مسالے والے, یعنی نارمل مرچ بھی مسالہ بھی آپ ڈالیں گے تو بچے جو ہے نہیں کھا پاتے, تو یہ بھی ایک بات تھی. اور ہاتھوں کے بیج والا جو ہے وہ نسخہ جو انہوں نے پوچھا کہ اس کو چبانا ہے یا نگلنا ہے, تو ویسے عموماً یہ جو چیزیں پک جاتی ہیں جو اس کو دودھ میں پکانا ہے, پکانے کے بعد یہ ویسے ہی اس طرح کی بن جاتی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ چبانے کی حاجت رہتی نہیں ہے. ویسے تو جو بھی کھانا کھایا جائے اس کو چبا کے لیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں, اور اگر ویسے ہی نگلیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر فائدے کے بجائے نقصان بھی اس سے ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ کھیر کی طرح بن جاتا ہے, تو اگر پھر بھی اس کے اندر کچھ موٹا موٹا ہو تو اس کو آپ چبا لیں, اور اگر ویسے ہی ہے تو اس میں بھلے تھوڑا سا لکوڈ کی طرح ہے تو اس کو پی بھی سکتے ہیں دودھ کی طرح, یوں استعمال کر سکتے ہیں. نزلے کھانسی,
یہ جو بچوں کی مرچوں والا معاملہ ہے نا جی, یہ ایک آپشن رہ گیا ہے. ایک تو یہ کہ گھر میں مرچوں والا ہے, ویسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا سادہ کھانا بھی نا بچوں کو وہ مرچوں والا ہی لگتا ہے, وہ کہتے ہیں مرچیں لگ رہی ہیں, اور اگر بازار کا ہوگا وہ اگرچہ مرچوں والا ہو تو وہ
اچھا لگتا
ہے کہ یہ بہت مزے کا ہے, اس میں مرچیں
میرا فیوریٹ ہے
باوجود یہ کہ ہوں, اس کا کیا حل ہے؟
اس میں جو صاحب حکمت لوگ ہیں جو عقل مند ہیں جو اچھے جیسے ڈاکٹر یا حکیم ہوتے ہیں, وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو نا گھر کے اندر کھانا اچھا بنائیں بچے کی خواہش کے مطابق, جو اس کو پسند ہے وہ بنائیں, تو انشاءاللہ ہوگا گھر کا کھانا کھانے کو دل کرے گا. اب اس نے کھانا ہے, جیسے مثال ہے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے آلو کھانے, اب اس کے سامنے کوئی اور سبزی ہے اس کا دل نہیں کرے گا, تو سبزیوں کو جیسے لذیذ انداز پہ بنایا جائے ایک دائرے کے اندر رہ کر کے, جب وہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف بھی نہ ہو لیکن لذیذ بھی ہو, تو انشاءاللہ جو ہے نا پھر وہ بچے کھائیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے کے پکانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, تو اگر کسی چیز میں کمی ہے تو سیکھ لیا جائے تاکہ ایسا کھانا بنائیں کہ بچے جو ہے نا باہر نہ جھانکیں, گھر میں ہی ان کو مطلوبہ چیز مل جائے, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. بچوں کو نزلہ کھانسی ہے تو اس حوالے سے, چھوٹے بچے کو کھانسی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ پیتا بچہ ہے تو ان کی امی کو چاہیے کہ اگر والدہ کا اگر دودھ پیتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی پرہیز کریں ٹھنڈے پانی سے, آلو چاول وغیرہ سے, ٹھنڈی چیزوں سے, تو اس سے بچے پہ بھی فرق پڑتا ہے کہ جب وہ دودھ پیتا ہے. اگر اس کچھ بڑا بچہ ہے فیڈ نہیں کرتا تو پھر یہ ہے کہ ایسے بچوں کو شہد چٹایا جائے تو یہ مفید ہوتا ہے. اچھا شہد ہو اور یوں کہہ لیں کہ جس کو معیاری شہد کہا جائے, تو انشاءاللہ وہ والا شہد آپ لے کر جو ہے بچوں کو چٹاتے رہیں تو سردیوں کے موسم میں بہت اس سے انشاءاللہ فائدہ رہے گا. آخر میں جو ہے وہ چند سوالات تھے کہ جو تقریباً ملتے جلتے تھے. گلے میں خراش تھی تو گلے میں خراش کے حوالے سے کسی بھی کمپنی کا بنا ہوا اچھا سیرپ ہوتا ہے, نام سے سیرپ ہوتا ہے, یہ آپ لے لیجئے. تو انشاءاللہ اس کو دو دو چمچ اس کو چاٹتے رہیں دن میں ایک دو بار تین بار, تو اس سے انشاءاللہ گلے کی خراش دور ہو جائے گی. رہا آخر میں کہ دانوں کے حوالے سے کہ چہرے پر دانے ہیں, خارش ہے, تو اس کے لیے آج کل جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مٹھوں کا موسم ہے, مٹھے جسے کہا جاتا ہے, تو یہ لے سکتے ہیں, یہ بہت زیادہ مفید ہیں ان صفائی کے حوالے سے, خون کی صفائی کے حوالے سے. خون کی خرابی کے باعث ایسا ہوتا ہے, خون میں گرمائش بڑھ جاتی ہے, خون کے اندر خرابی ہوتی ہے, جگر کی خرابی بعض اوقات ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو استعمال کیا جائے. انار ہے وہ استعمال کریں, وہ انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ مند ہوگا, وہ چہرے کی صفائی کے حوالے سے اور یہ خون کی صفائی کے حوالے سے, خارش وغیرہ دانوں کے حوالے سے. مزید اس کے علاوہ کچھ آپ کرنا چاہیں تو اس میں بنی بنائی دوائیں بھی آپ کو ملتی ہیں, وہ بھی آپ کسی بھی اچھے جیسے شاپ سے لے سکتے ہیں, تو اس سے مختلف ناموں سے آتی ہیں, تو وہ بھی لے سکتے ہیں مستند کسی کمپنی کی. ٹیبلیٹ بھی ہوتی ہیں, سیرپ بھی ہوتا ہے, آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو یہ فروٹ میں نے دو عرض کیا, یہ آپ استعمال کریں. اگر کچھ خود بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تین چیزیں آپ لکھ لیجئے. ایک نیلوفر کے نام سے, گلے نیلوفر, یہ ایک جڑی بوٹی ملتی ہے حکیم کی دکانوں سے, پنسار کی دکانوں سے, گلے نیلوفر, تو یہ آپ 50 گرام لے لیں. اور اس طرح ایک اناب, گول گول دانے ہوتے ہیں یہ بیر کی طرح, 50 گرام یہ لے لیجئے. اور گل منڈی کے نام سے چھوٹے چھوٹے یہ بھی گول گول جیسے پیس ہوتے ہیں اس کے, گل منڈی, یہ بھی 50 گرام لے لیجئے. ان تینوں کو جو ہے آپ تقریباً 50-50 گرام, 150 گرام ہو جائے گا اس کو تقریباً, جو ہے نا آپ 4 لیٹر پانی کے اندر ڈال کے رات کو بھگو دیں, صبح اس کو اچھی طرح سے پکا لیں. 4 لیٹر کا جب 2 لیٹر رہ جائے تو اس کو اتار کے چھان کے پھر اس کے اندر آپ کلو بھر چینی شامل کر لیجئے, یہ اس کو چھاننے کے بعد پھر اس کو پکا لیں. تو اچھی طرح سے جب اس کا شیرہ بن جائے تو اس کو اتار لیں, 2-4 ابال اس میں آ جائیں تو اس کو اتار کے رکھ لیں, تو یہ سیرپ ایک بن جائے گا اچھا, تو بچوں کو بھی مفید ہوگا, بڑے بھی اس کو لے سکتے ہیں. اور اگر کسی کو شوگر ہے تو پھر یہ ساری چیزیں 6-6 گرام لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح اس پانی کو چھان کے پی لیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, اور اس طرح سیرپ بنانا چاہیں تو اس طرح بنا لیں, تو 2-3 چمچ صبح شام پانی میں ڈال کے لیں, تو ہر طرح کی خارش کے حوالے سے, الرجی کے حوالے سے امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا.
سبحان اللہ, اللہ کریم اپنی رحمت کی نظر فرمائے ہمارے بیماروں پر, پریشان حالوں پر, اور عاشقان رسول کے دلوں میں جو نیک جائز تمنائیں, مرادیں ہیں, حاجتیں ہیں, اللہ کریم ہمارے بزرگوں کے صدقے میں ان پر رحمت کی نظر فرما کر مرادوں کو, حاجتوں کو پورا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اہل اللہ میں ایک تسلسل ہے کہ یہ افراد ادب کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی ولایت با ادب افراد کو عطا فرماتا ہے. ادب کا کیا مقام ہوتا ہے, کس طرح اس کو ترجیح دیتے ہیں, کن چیزوں کا ادب کرتے ہیں, آئیے اس حوالے سے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں کیا طرز عمل تھا, رکن شروع سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
ادب بنیادی چیز ہے, اور کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کا اگر دوسرا کوئی نام ہوتا تو وہ ادب ہوتا.
واہ واہ.
اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ادب کرنے والے تھے. کس کا ادب کرتے تھے؟ علم کا ادب کرتے تھے.
کیا بات.
اور جو اہل علم ہوا کرتے تھے ان کا بھی جو ہے وہ ادب و احترام کرتے. بلکہ ایک حافظ صاحب, اور امید تو یہی ہے کہ وہ آپ کے مرید ہی ہوں گے, تو ایک حافظ صاحب آپ کے پاس تلاوت قرآن کر رہے تھے. تلاوت قرآن جو ہے وہ, یعنی تلاوت قرآن کر رہے ہیں آپ, ان کی تلاوت سے مستفیض ہو رہے ہیں, تو آپ نے جب حافظ صاحب کی جانب دیکھا تو آپ تھوڑا سا بلند جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور حافظ صاحب ذرا نیچے تھے, تو فوراً آپ اٹھ گئے اور حافظ صاحب سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھیں اور تلاوت قرآن کریں. تو یہ حافظ القرآن کا ادب ہے. ہم نے امیر علیہ سنت کو کئی مرتبہ دیکھا کہ اگر کوئی آپ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نعت خوان جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر نعت پڑھنے لگے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی کرسی دے. یعنی آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی نیچے بیٹھ کر نعت پڑھے اور میں صوفے پر بیٹھوں. آپ کی ضرورت ہے, صحت کی وجہ سے آپ اوپر بیٹھتے ہیں, ویسے بھی جو ہے جو وائز ہوتا ہے اسے بلند جگہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہ بزرگان دین کا ادب ہے کہ وہ ان قرآن پاک کا تو ادب کریں گے, جو حافظ ہوگا نعت کا ادب کریں گے, جو نعت پڑھنے والا ہوگا. تو یہاں پر جو ہے وہ جہاں قرآن کا ادب ہے, نعت کا ادب ہے، وہاں جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے نعت پڑھنے والے کا بھی ادب ہے.
سبحان اللہ.
عمومی طور پر تو جس کاغذ پر مقدس حروف لکھے ہوں یا عام بھی حروف لکھے ہوں تو ان کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن جو بزرگان دین ہیں وہ کاغذ کا بھی ادب کرتے ہیں کہ اگرچہ اس کاغذ کے اوپر جو ہے وہ تحریر نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس پر آگے جا کے تحریر لکھی جائے گی. ادب کا انداز دیکھے. حضرت مجدد الفانی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے بچھونے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دفعہ یعنی جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے. مرید جو ہے حیران ہوئے کہ کیا مسئلہ ہے، آپ اپنے بچھونے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے اٹھ گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ذرا بچھونے کو اٹھائیے. جب اس کو یعنی جس چیز پر آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو جب اٹھایا گیا تو اس کے نیچے کاغذ تھا. یعنی آپ کو اللہ، یعنی کرامت ہے یہ آپ کی کہ آپ نے محسوس کر لیا کہ کوئی نیچے جو ہے وہ ادب والی چیز موجود ہے. تو وہ کاغذ تھا جو نیچے پڑا ہوا تھا، تو وہ پھر نکالا گیا، پھر آپ اس نشست پر بیٹھے. یہ جو ہے بزرگان دین کا ادب ہے. ایک اور مشہور واقعہ مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو بھنگی کے پاس ایک پیالہ دیکھا جو کہ مٹی کا تھا اور وہ تھوڑا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا بھی تھا، تو وہ اس نے صفائی کے لیے رکھا ہوا تھا. تو جب آپ نے اس پیالے کو دیکھا تو اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. آپ تڑپ گئے اور اس پیالے کو لیا، اس کو دھلوایا، اور دھلوانے کے بعد اس کو جو ہے بلند جگہ پر رکھ دیا. اس کا ادب کیا اس پیالے کا کہ جس پر اللہ پاک کا نام کندہ ہے. تو آپ کو الہام ہوا، اے مجدد الفسانی، آپ نے میرے نام کا ادب کیا تو میں آپ کا نام بلند کر دوں گا.
اللہ،
اور آج دیکھیں ان کے نام کی بلندی نہ صرف پاک و ہند کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں.
واہ واہ.
اور الحمدللہ عرب کے اندر دیکھیں تو حضرت خالد کردی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے آپ کا فیضان نقشبندی سلسلے کا عام ہوا، اور پھر جو ہے وہ بغداد سے ہوتا ہوا، شام سے ہوتا ہوا جو ہے وہ روس کی جانب، ترکی کی جانب جو ہے وہ منتقل ہو گیا. تو سلسلہ اور پھر جو ہے مصر کے اندر بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ پہنچا. تو یعنی تقریباً جہاں جہاں پر اسلام ہے وہاں پر نقشبندی سلسلہ بھی، مجددی سلسلہ بھی موجود ہے. تو اللہ پاک نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں 100 سال تک عبادت کرتا تو مجھے وہ مقام نہ ملتا جو میں نے ایک مٹی کے پیالے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس کا ادب کیا تو اللہ پاک نے مجھے یہ جو ہے وہ انعام اور یہ اکرام اور یہ مقام عطا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جن سے ہم دل میں محبت رکھتے ہیں ان کا ادب کرنا یہ بھی تو ایک شعار ہوتا ہے، اور ادب کا ہی ایک تسلسل یوں سمجھ لیجیے کہ وہ نفوس قدسیہ جن کی برکت سے ہمیں اسلام ملا انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، راشد ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ بھی تو ایک ادب ہی کا طریقہ ہے اور ایک ادب ہی کا انداز ہے. اس حوالے سے اگر مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی واقعہ ارشاد ہو.
سبحان اللہ. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اپنے دینی منصب کے اعتبار سے مجدد تھے، معمولات اسلام یا معمولات اہل سنت میں ایک چیز یہ بھی رائج ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی واضح احادیث ارشادات سے ثابت بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیبات بھی اور تائیدات بھی موجود ہیں کہ اپنے نیک عمل کا ثواب دوسرے مسلمانوں کو پیش کیا جائے، جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے، ثواب پہنچانا. ایک عام مسلمان کو پہنچایا جائے تو ایصال ثواب عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بزرگوں کی، بڑوں کی بارگاہوں میں جب یہ ثواب پیش کیا جاتا ہے تو اس کو نظر یا فاتحہ یا نیاز وغیرہ کا اس طرح کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف میں آپ کا یہ ایک واقعہ ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پنجتن پاک، یعنی پنجتن پاک میں صرف ہے اس تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دیگر نفوس قدسیہ کو بھی برکتیں دینے والے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین، یہ پانچ نفوس قدسیہ ہیں جن کو عاشقان رسول پنجتن پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو مجدد پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابتدان جب کھانے وغیرہ پر، نیاز پر ایصال ثواب کرتا تھا تو خصوصیت کے ساتھ پنجتن پاک کی نیت کرتا تھا، ان کا نام لیتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کو میں نے خواب کی حالت میں دیکھا، مجھے یہ شرف ملا، تو میں نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف متوجہ نہ ہوئے اور اپنا چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا، اور ارشاد فرمایا کہ میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، जिसे खाना भेजना हो तो वो आयशा के घर भेजे, यानी गोया कि ये एक इशारा था कि ईसाले सवाब में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी जिक्र किया जाए। इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि मैं उसी वक्त समझ गया कि प्यारे आकले सलाम के तवज्जो ना फरमाने का बुनियादी सबब यही है कि मैं ईसाले सवाब में इनका नाम नहीं लेता। फिर आप फरमाते हैं मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि फिर मैंने ये अपना मामूल बना लिया कि जब भी ईसाले सवाब करता, फातिहा वगैरह का अहतमाम करता, तो पंचतन पाक हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बल्कि तमाम उम्महातुल मोमिनीन बल्कि तमाम अहले बैत अतहार को मैं शरीक ताम करता, इन ईसाले सवाब बारगाह में पेश करता और मैं अहले बैत को अपने लिए वसीला जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्गों की सीरत पर भी हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इन्होंने अकीदे भी सिखाए हैं और खूबसूरत मिजाज भी दिया है। ईसाले सवाब जो इंतहाई महमूद अमल है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जो वाकया मैंने जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने फिज़ाने सुन्नत में भी इसको तफसील के साथ बयान फरमाया।
माशाल्लाह, अल्लाह करीम हमें अदब की तौफीक भी अता करे। और मैं चाहूंगा रुकने शुरा कोई तहफ़ुज़ है और आज के मुकद्दसा ये दावत इस्लामी का बाकायदा एक शोबा है जिसमें सर फहरिस्त यही है कि ये अदब के पेशे नजर ही शोबा कायम किया गया है।
बिल्कुल, अमीर अहले सुन्नत का शुरू से ही जहन था कागजात का एहतराम करना, उनका अदब करना, और हमारे मुआशरे में जो है वो मुकद्दस औराक के तहफ़ुज़ के हवाले से जो कमजोरी पाई जाती है वो सब पर आश्कार है कि आज किस तरह जो है वो कागज की बेहुरमती और मुकद्दस तहरीर की बेहरमती की जाती है। तो बाकायदा एक शोबा अमीर अहले सुन्नत ने आज से 7 साल पहले कायम फरमाया जिसका नाम है शोबा तहफ़्फ़ुज़ औराक़े मुकद्दसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनकर खुशी होगी कि तकरीबन 2,13,850 ये जो बॉक्सेस हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जा चुके हैं और जो है रब की रहमत से खसूसी बॉक्स भी हैं, 2680 खसूसी बॉक्स भी हैं और जो खाली बॉक्स होते हैं वो भी 2,00,000 से ज्यादा हर माह तकरीबन खाली होते हैं।
अल्लाह,
और अल्हम्दुलिल्लाह 23,000 से ज्यादा इस्लामी भाई इस शोबे के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और इन 7 सालों में तकरीबन 14,00,000 बार दाने वो या तो समुंदर में ठंडे किए जा चुके हैं या फिर कुरान महल के अंदर यानी जो ये कुएं वगैरह होते हैं उनके अंदर जो है वो ठंडा किया गया है या जो भी तरीकेकार है। तो ये 14,00,000 से ज्यादा बारदानों जो है वो मुकद्दस औराक़े इन कागजात जमा करना ये बहुत बड़ा एक काम है रब की रहमत से और दावत इस्लामी का ये एक बड़ा जबरदस्त फ़ाल शोबा है। और आप यूं समझिए कि ये जो है वो हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का आप सिलसिला मुजद्दिदिया का फैजान ही कह रहे शोबा तहफ़्फ़ुज़ औराक़े मुकद्दसा ये दावत इस्लामी के अंदर कायम है।
अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल के नाज़रीन शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से गुफ्तगू भी हमने समाप्त की और इनकी सीरत से मिलने वाले मुख्तलिफ गोशे हैं जिसमें से एक पहलू ये भी है कि इंसान अदब करने वाला हो और अदब को आम करने वाला हो, दावत इस्लामी क्या किरदार इस हवाले से अदा कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आप सबके सामने है, घरों से निकलें तो कभी देखिएगा कि आस पास गली मोहल्लों में कोई ग्रीन कलर का बॉक्स हमें लगा हुआ नजर आएगा जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ औराक़े मुकद्दसा लिखा होगा। ये आपकी दावत इस्लामी की एक काविश है, मुकद्दस औराक़ जिन्हें हम ठंडा करवाना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा होता क्या किया जाए, उन्हें अगर हम अदब के साथ उन बॉक्सेस में रख दीजिए रख दें तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये एक्टिव शोबा है। जैसे ही ये डब्बे भर जाते हैं इन्हें खाली कर लिया जाता है और फिर ये आगे इसको ठंडा करने का सारा सिलसिला होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुजुर्गाने दीन का फैजान भी नसीब फरमाए और अदब की बरकतें भी दीन और दुनिया में हमें नसीब फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातो सलाम।
मुझ पे आ सैयदिल मुरसली तुम पे हर हर दम करो रो 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 तो सला हो करम मुझ पे आ सैयदिल मुरसली तुम पे हर हर दम करो।